بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سحر عالمی نیٹورک کے پروگرام پیام رحمان کے ساتھ. ناظرین، اس پروگرام میں آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ تکاثر کا تعارف پیش کریں گے. سورہ تکاثر قرآن مجید میں 102 نمبر پہ واقع ہے، یعنی صرف اس کے بعد تقریباً ہمارے اس پروگرام میں 12 سورے باقی رہ جاتے ہیں جن کا تعارف بعد میں پیش کیا جائے گا، لیکن آج انشاءاللہ سورہ تکاثر کا تعارف پیش کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ ہم چلتے ہیں، پہلے سورہ تکاثر کی تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی، پھر آئیں گے آپ کی خدمت میں اور گفتگو کا آغاز کریں گے.
اللهم صل على محمد وآل
نعیم. بے نام خدائے رحمان و رحیم. ایک دوسرے پر فخر نے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں کے پاس تک جا پہنچے ہو. ہرگز نہیں، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں، کاش تم یقینی علم رکھتے تو تم ضرور جہنم کو دیکھ لیتے، پھر اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیتے، پھر اس روز تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا.
اللهم صل على محمد.
ناظرین، سورہ تکاثر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا آپ نے، اور انشاءاللہ ہم اس کے فوراً بعد چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں. جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہیں جو سورہ تکاثر کا تعارف پیش کریں گے. قبل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں خوش آمدید کہتا ہوں سحر عالمی نیٹورک کے اس پروگرام پیام رحمان کے اسٹوڈیو میں.
شکریہ.
اور ہماری جو گفتگو آج چلے گی سورہ تکاثر کے حوالے سے، تو قبل، حسب دستور جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے ان پروگراموں میں جو ہم مسلسل پیش کرتے آ رہے ہیں، اس سورہ کا ایک اجمالی اور مختصر سا تعارف پیش کر دیا جائے کہ اس کے اندر کیا مطالب جو ہے پروردگار عالم نے نازل فرمائے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور نقطہ اگر آپ بیان فرما دیں کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو خیر الناصر المعین. الحمد لاهله والصلاه على اهلها. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جہاں تک سورہ تکاثر کے تعارف کی بات ہے، تو یہ سورہ وہ ہے کہ جو، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، 102 نمبر پر ہے موجودہ ترتیب میں، اور اس سورہ میں 8 آیات، 28 کلمات اور 120 حروف پائے جاتے ہیں. اس کا بس ایک ہی نام ہے، تکاثر، اور انشاءاللہ میں اس کے مطالب کے تب اشارہ کروں گا. سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، مدینے میں نازل ہوا، یعنی مدنی سورہ ہے. دو نظریے پائے جاتے ہیں مفسرین کرام کے سلسلے میں. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، یعنی قریش کے جو قبیلے تھے اور آپس میں وہ وہمی اور خیالی چیزوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر اور افتخار کیا کرتے تھے، ان کے سلسلے میں نازل ہوا ہے مدینے میں، یعنی مکے میں نازل ہوا. دوسرا نظریہ اسے مجموع بیان میں موجود ہے علامہ طبرسی کا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے، یعنی مدینی میں انصار کے دو گروہ ایسے تھے یا یہودیوں کے گروہ ایسے تھے کہ وہ آپس میں مال کی زیادتی پر یا اولاد کی زیادتی پر ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کیا کرتے تھے، حتیٰ جا کے قبروں کی تعداد کو گنا کرتے تھے کہ دیکھیں کس کے تعداد زیادہ ہے، اور اس بیس پر جو ہے آپس میں فخر و افتخار کیا کرتے تھے،
نہ فقط زندوں کو بلکہ اپنے مردوں کو بھی گنا کرتے تھے.
تو انہوں نے ذکر کیا کہ مدنی، البتہ قرائن یہ بتاتے ہیں کہ، چونکہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ کچھ علامات ہیں مکی اور مدنی ہونے کی، قرائن اور علامات یہ بتاتی ہیں کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس کی آیتیں مختصر ہیں اور اس میں زیادہ تر دوزخ، جہنم، قبر اور اس طرح کے ذکر ملتے ہیں. اس لیے مفسرین نے، جنہوں نے اس کو مکی سورہ کہا، انہوں نے کہا علامات کی بنیاد پر ہم ترجیح دیں گے کہ یہ اس سورے کو مکی سورہ قرار دیں.
صحیح. تو یہ اس میں واضح نہیں ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے یا ہجرت کے بعد، چونکہ ایک معیار یہ تھا کہ جو سورہ بھی ہجرت کے بعد نازل ہو، چاہے وہ مکے میں نازل ہو، مدنی کہلائے.
جی جی.
وہ سورہ کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہو، چاہے وہ کہیں اور دوسری جگہ پہ نازل ہو، تو وہ مکی کہلائے.
نہیں، یہ مشخص نہیں ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہجرت صحیح. کے بعد، اسی لیے مفسرین کرام کے درمیان گفتگو ہے. البتہ وہی میں نے بتایا کہ بعض علامات کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ. اب آتے ہیں اس کے مطالب کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. تو اس میں جو مطالب بیان ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو ذکر ہے، ابتدائی آیتوں میں پروردگار ان لوگوں کی سرزنش کر رہا ہے کہ جو مال یا اولاد کے کثرت کی بنیاد پر آپس میں فخر کیا کرتے تھے، ہمارے مال زیادہ ہے، ہمارے پاس اولاد زیادہ، حتیٰ جا کے قبروں کی تعداد کو بھی گنا کرتے تھے. آیت نمبر ایک سے لے کر تقریباً پانچ تک ان لوگوں کا ذکر ہے. اس کے بعد آیت نمبر چھ اور سات میں دوزخ اور معاد کی طرف اشارہ ہے، اور اسی طرح سے آیت نمبر پانچ میں پروردگار نے ذکر کیا ہے یقین کے مرحلے کو، کہ یقین کے دو مرحلے میں مرحلے ہیں، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین. اس کے بعد آخر میں ان نعمتوں کے سلسلے میں پروردگار عالم متوجہ کر رہا ہے کہ جو انسان کو عطا کی ہیں دنیا میں، ہر قسم کی نعمت، جو بھی نعمت ہو، انشاءاللہ اس کے ہم فصل سلسلے میں گفتگو کریں کہ یہاں نعمت کون سی نعمتیں مراد ہیں. البتہ عام لفظ استعمال کیا ہے نعیم کا، یہ ہر طرح کی نعمت کے سلسلے میں سوال ہوگا. اس کا ذکر ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہے، قیامت میں اس کے متعلق سوال ہوگا. البتہ یہاں کو میں عرض کروں کہ یہاں پہ جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے سلسلے میں کہ جو آپس میں فخر افتخار کیا کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے حتی مردوں کے آپس میں تعداد کو گنتے تھے اور دوسروں کے لیے بیان کرتے تھے ہمارے مردوں کی تعداد اتنی ہے، تو یہ صرف اس وقت تک کے لیے محدود نہیں، کیونکہ قرآنی آیات کے مطالب اور مفاہیم جو ہے وہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہیں اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے،
کسی زمان و مکان سے مختص
مخصوص نہیں،
کسی جگہ سے، مثلاً کہ صرف مکے سے یا اس دور سے کہ جس وقت یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوا، بلکہ ہر دور اور ہر جگہ کے لیے،
ہر جگہ کے لیے تو
وسعت پائی جاتی
ہے. ہاں، وسعت پائی جاتی ہے. تو اس زمانے میں بھی جو ظاہر سی بات ہے اس سرزنش میں وہ شامل ہو جائیں گے کہ جو اس طرح کی چیزوں پر فخر مباحت کرتے ہیں.
یقیناً قبلہ اس میں ایک اور اہم سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ قبر کا ذکر ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ تکاثر اموال اور دیگر چیزوں پر ایک دوسرے پر جو ہے وہ فخر کرتے ہو، فخر و مباحت سے کام لیتے ہو، تو یہ کس موقع پہ یہ سورہ نازل ہوا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟
جی، جہاں تک شان نزول کا تذکرہ ہے، جیسا کہ میں نے مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں جو اشارہ کیا، تو وہی اس کا شان نزول ہے. یعنی اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، تو اس کا شان نزول یہ ہوگا کہ مکے میں قریش کے قبیلے جو آپس میں مال کی کثرت پر یا اولاد اور اولاد کے افراد کی کثرت پر جو فخر و مباحت کیا کرتے تھے، حتیٰ قبروں کو جا کے گنا کرتے تھے، ان کے سلسلے میں نازل ہوا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ مدنی سورہ ہے، تو اس میں وہ گروہ آ جائیں گے کہ جو انصار کے دو گروہ تھے یا یہودیوں کے گروہ تھے جو مدینے میں تھے، اور آپس میں ان چیزوں پر جو ہے وہ دنیاوی چیزوں پر اور وہمی اور خیالی چیزوں پر، جس کو اسلام نے یا اللہ نے جس کو ارزش اور ویلو کے طور پہ پیش نہیں کیا تھا، اپنی طرف سے جو ہے وہ
اس کو ویلو بنا کے پیش کرتے،
ویلو بنا کے پیش کیا تھا،
قابل قدر شے بنا کے پیش،
قابل قدر شے بنا کے پیش کیا تھا، اور اس پر فخر و مباحت کیا کرتے تھے. تو ان کے سلسلے میں یہ نازل ہوا ہے. البتہ ایک چیز ممکن ہے کہ یہاں ذہن میں آئے, میں اس کو بھی واضح کرتا چلوں. ایک تو شائع نزول, دوسرے یہ کہ مقصد نزول اس کا کہ کیا ہے اس کا. تو مقصد نزول کے حوالے سے جب
یہ سورہ نازل
کیوں نازل ہوا, اس کا ہدف کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا, اس کا ایم پرپس کیا ہے اس کے نازل ہونے کا, تو دو چیزیں ہم اس سورہ کے مطالعے سے حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ بہرحال مقصد جب ہمیں معلوم ہو جائے گا تو ہم خود سورہ کے مطالب پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہوگی. ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو دوزخ اور معاد کی طرف متوجہ کیا جائے, جیسے کہ اس میں جہنم کا ذکر ہے, تم جہنم دیکھو گے, تم اپنی آنکھ سے تمام چیزیں اس وقت دیکھو گے ماد, اور کیونکہ دیکھیں انسان کے عقیدے میں
لترون الجحیم
کہ تم اپنی آنکھ سے دیکھو گے جہنم کو اور جو وہاں پہ چیزیں ہوں گی قیامت میں. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم دیکھیں قرآن مجید کے جب مطالعہ کرتے ہیں سوروں کا اور آیتوں کا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو چیز ایسی ہے جس پر خدا نے مطالعہ نے سب سے زیادہ تاکید کی ہے. ایک جو ہے وہ اپنے سلسلے میں کہ یعنی اپنا وجود, اللہ کا وجود اور اس کی وحدانیت کے سلسلے میں,
توحید کے حوالے
توحید کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید ہے, اور دوسرے ماد کے سلسلے میں مختلف مثالیں پروردگار لے کے آیا تاکہ انسان کو ماد سمجھائے, قیامت سمجھائے. کیونکہ جب انسان کو مبدا یعنی خداوند متعال کا اور ماد یعنی قیامت ان دو چیزوں کا یقین حاصل ہو جائے, پھر اس کی ساری زندگی سنور جاتی ہے, اس کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سعادت مندی کے راستے پہ چل پڑتی ہے.
یعنی ابتدا کا پتہ چل جائے اور انتہا کا اندازہ ہو جائے کہ آئے کہاں سے ہیں اور جانا کہاں ہے, تو پھر اس درمیان جو زندگی ہے انسان کی, پھر انسان اس کی طرف جائے ہمیشہ متوجہ رہے گا کہ مجھے کس طرح سے اس زندگی کو گزارنا ہے.
جی, اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار خاص طور سے مکی سوروں میں بار بار اس چیز کی مار کی طرف مختلف علامات قیامت کے علامتوں کو بیان کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کون سے علامت بیان ہوگی, جب قیامت آئے گی تب کیا ہوگا, کون سا سوال جواب ہوگا, کون سے حالات ہوں گے, کون سے واقعات ہوں گے, کس طرح سے انسان وحشت میں مبتلا ہوگا, کس طرح سے انسان حتیٰ اپنے بیوی بچوں سے فرار اختیار کرے, مختلف چیزوں کو پروردگار مختلف انداز میں پیش کرتا ہے. کیوں؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر آج کوئی ایسا مسلمان نہیں, حتیٰ کوئی شاید کوئی ایسا انسان ملے کہ جو مات کا قیامت کا منکر ہو, جو کسی دین و مذہب پر, اس کے لیے تو کہا نہیں جا سکتا کہ وہ قیامت کا منکر ہے. یعنی قیامت کے سلسلے میں اگر انسان,
نہ صرف مسلمان بلکہ تمام جی خدا پرست ہیں,
جتنے ہیں
خدا کو مانتے ہیں, انبیاء کو باس کو مانتے ہیں,
جی ان سب کا,
یہودی ہیں عیسائی ہیں, وہ سب معاد
پر سب کا یقین ہے. کیوں؟ اس لیے اگر معاد پر یقین نہ ہو, کیونکہ معاد وہ دن ہے کہ جب انسان کی نیکی اور جو اس نے برائی انجام دے گی اس کی جزا یا سزا دی جائے گی. ورنہ اگر ہم معاد کا یقین نہ رکھیں, اگر معاد پر انسان ایمان نہ رکھے, تو یہ جو زندگی ہے یہ ابس ہو جائے گی, یہ بیکار ہو جائے گی, یہ بغیر کسی مقصد کی ہو جائے گی. گویا کہ جیسے پہلے بھی میں نے کہا مثال شاید دی ہو, ایسے کمہار کی طرح سے وہ مٹی کا برتن بنائے, وہ بنانے کے بعد پھر اس کو توڑ دے. انسان کو اللہ نے خلق کیا, پھر اس کو مٹی میں ملا دے, کوئی مقصد نہیں ہوا. جبکہ ہم اور آپ جیسے انسان جو کوئی بے مقصد کام انجام دینے کو تیار نہیں ہوتے, اس کو ابس سمجھتے ہیں, فضول سمجھتے ہیں, کوئی کرتا ہے تو اس کی سرزنش و ملامت کرتے ہیں کہ تمہیں اور کچھ نہیں رہے, کہ یہی کام مطلب بیکار کا کام کر رہا. تو خداوند متعال کے جو مدبر ہے, کہ جو عظیم المرتبت ہے, جو خالق کائنات ہے, وہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے وہ
ابس کام کرے, بے ہدف اور بے مقصد کام کرے.
تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کا عقیدہ, جہاں ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یقین بھی ہونا چاہیے, اور یہ یقین لمحے کے لیے نہ عمل کے ہر وقت جو ہے وہ خدا کا جیسے ہم یقین رکھتے ہیں وہ حاضر و ناظر, اسے ہم قیامت کا بھی یقین قرآنی آیات اور روایات و معصومین علیہ السلام جو اقوال ہیں, جو سیرت چلی آئی, انہوں نے جو بیان کیا کہ قیامت ایک دن معین ہے, وہ آنا ہے, اس میں سب کے اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے. تو دیکھیں پھر کس طرح سے جو ہے وہ ہماری زندگی پر اس کے تربیتی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھا, خیر پہلا مقصد یہ ہے کہ قیامت ماد کی طرف انسان کو متوجہ کرنا, اس سے خبردار کرنا انسان کو. دوسرے یہ کہ وہ چیزیں کہ جو ویلیو نہیں ہیں, جو ارزش نہیں ہیں, ان کو انسان ارزش اور ویلو کے طور پر پیش کرے, جیسا کہ
جن کا شمار اقدار میں
جن کا اقدار میں نہیں ہوتا, ان کو اقدار میں معاشرے میں نظر کرتے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو واقعی اسلامی اقدار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو معاشرے میں اسلامی اقدار کے طور پر پیش کیا. مثال پر مال ہے, دولت ہے, منصب ہے, شہرت ہے,
قبیلہ ہے
قوم ہے, خاندان ہے, افراد کی کثرت ہے, یہ جتنی بھی دنیاوی چیزیں جسے کہہ سکتے ہیں, ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو اسلام نے اقدار کے طور پہ پیش کیا. اسلام میں اقدار کیا؟ نیکیاں اسلام میں اقدار ہیں. اسلام میں جو ہے وہ جو آداب بیان کی ہیں, جو اخلاقیات ہیں, جو فضائل ہیں, جو کمالات ہیں, وہ اقدار ہیں اسلام میں.
ان کی بنیاد طور پر قرآن نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم,
یعنی خلاصہ کر دیا قرآن مجید نے کہ جس کے اندر جتنی اسلامی ویلوز پائی جاتی ہیں, جس کا جتنا اچھا کیریکٹر ہے وہ اتنا ہی زیادہ باعزت و باکرامت اور محترم. تو اس کا مطلب ہے کہ جو معاشرے میں ہم نے جتنی بھی چیزوں کو ویلو بنا لیا ہے, در حقیقت ویلو نہیں ہے, ہم نے برعکس کر دیا ہے اسلامی اقدار کو اپنے معاشرے میں. ویلو نہیں تھی ان کو ویلو بنا لیا, جو ویلو تھی ان کو ختم کر دیا. دیکھیں دین ویلو ہے, دینداری ویلو ہے, لیکن دیندار کو اس احترام سے بعض مقام سب جگہ نہیں, بعض مقام اس احترام سے نہیں کہا جاتا جو دیکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نظریہ بدل گیا. کیونکہ بیچارہ غریب ہے, اس کے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہے, اس کے پاس جو ہے منصب نہیں ہے, شہرت نہیں ہے, اور اس کے پاس اچھا لباس نہیں ہے, اس کا کوئی اچھا مقام نہیں ہے.
اس سے بھی زیادہ عمل میں اگر دیکھیں تو وہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا, دھوکہ نہیں کرتا, اور جو لوگ دھوکہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بول کے اپنا کام نکالتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بہت چالاک ہیں, بہت یہ معاشرے کے جو ہے وہ سیاستدان انسان ہے.
جی,
لیکن جو ان چیزوں سے دور ہے وہ کہتے ہیں بہت سادہ ہے,
بہت سادہ انسان ہے. اور وہ عزت نہیں ہے کہ جو ان لوگوں کے انسان ہے جو فراڈ کی بنیاد پر مختلف ہیلوں سے جو ہے انہوں نے قدرت حاصل کی ہے, پیسہ حاصل کیا ہے, منصب حاصل کیا ہے, شہرت حاصل کی, ان کی عزت ہے. تو یہ وہ اقدار ہیں کہ جو اسلام نے اقدار کے طور پر نہیں پیش کیا. اسلام کی نظر میں جیسا کہ آپ نے خدا آیت کی طرف اشارہ کیا, باکردار اچھا کیریکٹر کا مالک ہونا, یعنی فضائل و کمالات کا حامل ہونا, یہ اسلام کی نظر میں جو ہے وہ
زیادہ اس کی اہمیت ہے. اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قرآن کی نظر میں, خدا کی نظر میں اہمیت نہیں ہے. قبلہ سورہ تکاثر بہت مختصر سورہ, آپ نے فرمایا 8 اس کی آیات ہیں اور 28 کلمات ہیں اور 120 حروف اس سورہ کے اندر پائے جاتے ہیں.
جی,
تو ایک مختصر سی سورہ کی تلاوت کا اجر و ثواب کیا ہے روایات کے اندر جو بیان کیا گیا؟
دیکھیں یہ سورہ اس کے متعلق
اگر آپ اجازت دیں تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ سوال کا جواب جو ہے بریک کے بعد دیا جائے.
بسم اللہ.
تو ناظرین, یہاں پہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پیام رحمان کے پہلے بریک کا وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے اور 8 آیتوں پر مشتمل ہے. تکاثر کا معنی فراوانی اور افزائش ہے, اور یہی لفظ اس سورے کی پہلی آیت کا جز ہے. اس سورے کی شروعات میں سب سے پہلے ان لوگوں کی ملامت کی گئی ہے جو بے بنیاد چیزوں کی بنا پر ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جتاتے ہیں. اس کے بعد قیامت اور روز حشر اور آتش جہنم کا تذکرہ ہے, جبکہ تیسرے مرحلے میں بروز معاد حساب و کتاب کا بیان ہے. مفسرین کے مطابق یہ سورہ بعض ایسے عرب قبائل کے بارے میں نازل ہوا جو من گھڑت خیالات کو کمال سمجھتے ہوئے انہیں باعث فخر و غرور جانتے تھے, اور اسی سبب مال و ثروت اور قوم و قبیلے کی کثرت کو جتاتے, یہاں تک کہ اپنے قبیلے کی تعداد کو بڑھانے کی خاطر قبرستان کے مردوں کی گنتی کرتے تھے. غرور و تکبر اور فخر فروشی کی بنیادی وجہ آخرت و عاقبت اور حساب و کتاب سے غفلت ہے. جو معاد اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا, وہ دنیا کی مال و دولت اور ذات پات اسے دھوکہ دیتی ہیں. یا وہ شخص جو احساس کمتری کا شکار ہو, وہ غرور و تکبر اور فخر فروشی کے ذریعے اپنی احساس کمتری کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. رسول گرامی اسلام اس سورے کی تلاوت کے فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں, جو شخص سورہ تکاثر کی تلاوت کرے, خداوند متعال اس سے دنیا کی نعمتوں کا حساب نہیں لے گا اور اسے 1000 آیتوں کی تلاوت کا اجر عطا کرے گا. اس ثواب کا مستحق وہ مومن ہوگا جو اس سورہ کی تلاوت کرتا رہے اور اپنی زندگی کا عملی حصہ بنائے اور اپنے کردار اور رفتار کو اس سورہ کے مطابق سوارے.
يا من يفتش عن دين وتبصير.
ناظرین, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کر. یہاں پہ وقفہ ختم ہوتا ہے, گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. سورہ تکاثر کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے جو قرآن مجید میں 102 نمبر پہ واقع ہے۔ قبلہ حسنی صاحب، اس سورے کی تلاوت اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ کیا ہے؟ ابھی کچھ اشارہ کیا گیا نیریشن میں، تو مزید جو اس حوالے سے روایات موجود ہیں وہ کیا ہے؟
جی ہاں، جیسا کہ ابھی اشارہ کیا گیا وقفے میں، ایک فضیلت کی طرف میں بھی مزید چند فضیلتوں کی طرف اشارہ کروں۔ سب سے پہلے یہ کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام سے پوچھا کہ بتاؤ، کیا تم روزانہ 1000 آیتیں پڑھ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی، کس میں اتنی طاقت ہے، کس میں اتنا حوصلہ ہے کہ جو 1000 آیتیں پڑھے؟ بہرحال چونکہ سوال کافی ممکن تھا کہ کسی شخصی طور پہ کسی سے کیا ہوتا جو واقعی اس میں ہمت ہوتی، ممکن ہے جواب دیتا ٹھیک ہے میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن پورے اجتماع سے سوال تھا تو جواب یہی ملا کہ نہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس وقت بھی مصروفیت تھی، اور آج کے زمانے میں مقایسہ کر رہا تھا کہ آج تو اور زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کی مصروفیت بڑھ گئی ہے، اور آج تو ایک آیت کی تلاوت کرنے میں جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے روزانہ، اور ہوتی بھی ہے تو بس ماہ رمضان سے مخصوص کر دیا جاتا ہے قرآن مجید کو جو کہ آنے والا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہ قرآن مجید کتاب زندگی ہے، کتاب حیات ہے، یہ روزمرہ کی کتاب ہے، ایک آیت دو آیت جتنا بھی میسر ہو ممکن ہو آدمی تلاوت کرنا چاہیے۔
بعض علماء فرماتے ہیں کم سے کم روزانہ ہر شخص جو ہے، ہر مسلمان 50 آیات کی تلاوت،
جی ہاں وہ حدیث میں، تاکہ اس کا شمار غافلوں میں نہ ہو، اس کا جو ہے وہ غفلت میں رہنے والوں میں نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، اتنی حوصلہ اتنی طاقت نہیں، 1000 ہے۔ تو انہوں نے حضور نے فرمایا تو پھر تم جو ہے سورہ تکاثر کی تلاوت کر لیا کرو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سورہ تکاثر کی تلاوت کرنا 1000 آیت تلاوت کرنے کے مساوی اور برابر ہے۔
کیا کہیں، سبحان۔
اور جیسا کہ ابھی اشارہ کیا گیا کہ ایک اہم فضیلت اس کی ہے کہ وہ اس میں دنیا میں جو اس کو نعمتیں دی گئی ہیں، اگر انسان تلاوت کرتا ہے سورہ کی تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، نہ کہ حساب کتاب نہیں ہوگا بلکہ اس کو اس کا اجر بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اور حدیثیں دیکھ رہا تھا تو فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الحاکم التکاثر، جو سورہ الحاکم التکاثر تلاوت کرے گا، فی فریضۃ، نماز واجب میں، کتب اللہ لہ ثواب اجر 100 شہید، پروردگار عالم اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔
سبحان اللہ،
ظاہر سی بات ہے کہ ایک شہید کا ثواب بے انتہا ہے، اور وہ تب وہ شہید کی جو واقعی
راہ خدا میں،
راہ خدا میں، اور جو اسلامی جو فقیہ ہے، مجتہد ہے، ولی فقیہ ہے، یا وقت کا امام ہے،
اس شرائط کے مطابق
نہیں کہ مسلمانوں کا کوئی انسان جا کے بے گناہ کا خون بہائے اور جو ہے وہاں کے اوپر خدا نخواستہ اس کو وہ مر جائے تو اس کو ہم شہید کہیں، نہیں، بلکہ اس کے شرائط ہیں جو کتابوں میں ذکر کیے ہیں علماء نے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں من قرأها فی نافلۃ، کہ جو کسی مستحب نماز میں سورہ تلاوت کرے، کتب اللہ لہ ثواب 50 شہیدا، پروردگار عالم اس کو 50 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔
یعنی اگر فریضہ نمازوں میں ہم جو واجب نمازیں ہیں،
جی،
پنجگانہ، ان میں اگر کوئی اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر یا ان کے اجر کے برابر جو انہیں پروردگار عطا کرے گا، وہ اس تلاوت کرنے والے کو عطا کرے گا۔
اس کے بعد یہ کہ اور جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہوگا اس کے ساتھ ملائکہ اور فرشتوں کی 40 صفیں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں جو اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہوگا اپنی نماز میں۔ یہ پاکن بہت ہی اہم سوروں میں سے۔ اس کے بعد یہ کہ فتنہ قبر سے اور منکر و نکیر کے آدمی جو ڈر سے اگر محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس کو اس کی تلاوت کرتے، ہر آدمی ڈرتا ہے کہ منکر و نکیر آ کے کیا سوال کریں گے۔ اس کے بعد یہ کہ انسان اگر جو ہے وہ سوتے وقت خالص نیت کے ساتھ ملتا ہے اس کے تلاوت کے، تو پروردگار عالم اسے 70,000 نیکیاں اس کو عطا کرے گا، 70,000 گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، اور 70,000 درجہ اس میں اس کے اضافہ ہوگا۔ بہت فضیلت اس کی ذکر ہوئی ہے، اور یہاں تک ہے کہ ایسا شخص جو اس کی تلاوت کرے گا سوتے وقت، اور جب وہ اس دنیا سے جائے گا قیامت میں، تو یہ اس کو موقع دیا جائے گا اپنے دوستوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان والوں کی، اپنے پڑوسیوں کی شفاعت کرے، شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ ایسی بات وہاں پہ جہاں نبیوں کو، جہاں ائمہ علیہ السلام کو، جہاں شہیدوں کو شفاعت کا حق ملے گا، وہیں مومنین بعض ہوں گے جن کو پروردگار شفاعت کا حق ادا کرے گا۔ اس کے بعد یہ کہ رزق و روزی کے حوالے سے بھی اس سورہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ بہرحال میں نے تجربہ نہیں کیا ہے، اگر ناظرین تجربہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ بہرحال مبتلا ہیں حالات کے تحت، اور رزق و روزی میں وہ برکت نہیں ہے، وہ یا اس طرح سے زندگی میں
پریشان رہتے ہیں،
پریشان
مالی
رہتے ہیں،
حوالے
تو ان
سے
کے لیے ہے
مختلف
کہ
مالی مسائل میں
مالی
گھرے ہوئے
مسائل مبتلا ہیں. دو شنبے اور چہار شنبے یعنی بدھ کے دن، وٹنس ڈے کو اگر کوئی 40 مرتبہ،
پیر اور بدھ کے دن،
بدھ کے دن اگر کوئی 40 دفعہ اس سورہ کو پڑھتا ہے تو اس کی رزق و روزی میں اضافہ ہوگا. بہت مختصر سورہ، کوئی ایسا نہیں کہ آدمی 40 مرتبہ بہت زیادہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ خلاصہ یہ ہوا کہ مختلف چاہے وہ دنیاوی مسائل ہوں یا اخروی جو فضائل جو بیان کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے ہم دیکھیں، بہت ہی باعظمت اور بہت ہی بااہمیت سورہ ہے. یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بارش ہو رہی اور اس وقت اگر اس سورہ کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا.
سبحان اللہ، سبحان.
تو البتہ جیسا کہ بارہا اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ تمام فضیلتیں اس کو حاصل ہو سکتی ہیں کہ جو سورہ کی تلاوت کرے، تلاوت کے ساتھ ساتھ جو اس میں پیغام ہے اس پہ بھی وہ کان دھرے، اس پہ بھی عمل کرے کہ اس کا تقاضا، اس کا مطالبہ، اس کی یہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے سورہ ہم سے، اس کا کیا مطالبہ ہے کہ ہم قیامت پر عقیدہ رکھیں. جب قیامت پر عقیدہ رکھیں گے تو ہمیں اپنی زندگی بھی قیامت کے مطابق بھی، جب ہمیں علم الیقین اور عین الیقین پیدا ہو جائے گا، یقین کامل ہم کو حاصل ہو جائے گا اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تو ہماری زندگی بھی اسی یقین کامل کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہونا چاہیے.
یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، جب انسان کسی چیز کا عقیدہ رکھتا ہے اور وہ عقیدہ اس کے دل میں، اس کے رگ و پے میں جو ہے وہ راسخ ہو جاتا
جی
ہے
جی،
تو یقیناً پھر وہ اس عقیدے کے جو اثرات ہیں وہ اس کے اعمال اور اس کے کردار سے جو ہے وہ ظاہر ہونے لگتے ہیں.
تو یقیناً یعنی اگر آدمی مکمل اس سے جو ہے وہ اس کی برکتوں اور اس کے اثرات سے، اس کے فیوزات سے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ اس کو انسان جو ہے اپنی عملی زندگی میں اپنے تاکہ وہ مکمل طریقے سے اس کی برکتوں کو اپنی زندگی میں مشاہدہ کر سکے.
بے شک قبلہ اس کی جو پہلی اور دوسری آیت ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں. پروردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو پہلی آیت ہے اس کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی تمہیں تکاثر نے جو ہے وہ غفلت میں ڈال دیا. تکاثر یعنی ایک دوسرے پر کثرت کی وجہ سے، اولاد کی کثرت یا مال کی کثرت کی وجہ سے تم ایک دوسرے پر جو ہے فخر کرتے ہو، اس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہاری موت واقع ہو گئی اور تم قبروں کے اندر چلے گئے، یعنی تم نے قبروں سے ملاقات کی. تو یہ جو دو آیتیں ہیں بہت ہی سخت آیات لگتی ہیں کہ پروردگار بہت سختی کے ساتھ تنبیہ متنبہ کر رہا ہے مسلمانوں کو، بلکہ تمام انسانوں کو. تو یہ آیات، ان کی تفسیر کیا ہے، یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں؟
جی، جہاں تک اس سورہ کی ابتدائی آیتوں کا تعلق ہے تو اس میں کچھ الفاظ پروردگار نے استعمال کیے ہیں، پہلے میں مختصر طور پر ان کی وضاحت
جی
کر دوں تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے اور آسان طریقے سے ہم اس کے معنی مفہوم اور اس کی تفسیر کو ہم سمجھ سکیں. اس میں مثلا ایک لفظ استعمال کی، الہاکم. الہا کا مطلب یہ ہوتا ہے، الہا جو ہے اللہ سے ہے، لوگ مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چیز میں مشغول ہو جائے اور بڑی با مقصد اور با اہمیت چیز سے غافل ہو جائے. اسلامی اور دینی زندگی میں یوں کہہ سکتا ہے کہ انسان دنیاوی اور مادی چیزوں میں انسان مشغول ہو جائے اور اخروی جو آخری مقصد ہے، جو آخرت ہے، اس سے انسان غافل ہو جائے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لہو میں مبتلا ہے اور اس نے اس چیز کو غافل کر دیا. تو اللہ کا مطلب یہ کہ انسان ناچیز چیز میں مشغول ہو جائے اور جو اہم چیز ہے، جو بازمت چیز ہے، اس سے غافل ہو جائے. اس کے بعد دوسرا لفظ استعمال ہوا تکاثر. یہ لفظ کثرت سے، الہاکم التکاثر، یہ لفظ کثرت سے، کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی انسان ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرے، تکاثر، فخر و مباحت کرے کہ میرے پاس یہ ہے، تمہارے پاس وہ نہیں، میرے پاس یہ ہے، تمہارے پاس. جیسے کہ بعض اوقات جو ہے وہ معاشرے میں دیکھنے میں ملتا ہے، بالخصوص اگر کہیں جھگڑا ہونے لگے دو افراد کے درمیان، تو اس وقت جو ہے وہ یہ چیزیں زیادہ ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے، میرے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں.
اور بالخصوص ان جھگڑوں میں جن میں خاندانی اختلافات ہو.
جی، خاندانی
جھگڑوں کے اندر یہ تکاثر اور فخر و مباحات جو ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آتی.
جی، اس کے بعد تیسرا لفظ مقابر ہے، جو مقبرے کے جمع ہے، مقبرہ وہی جہاں کے اوپر دفن کیا جاتا ہے. البتہ
قبر مراد ہے،
ہاں قبر مراد ہے جہاں کے اوپر مردوں کو دفن کیا جاتا ہے. اس سورے کی وضاحت کے لیے میں چاہوں گا کہ سورہ حدید کی ایک آیت کو پڑھوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ دنیا اور اس کی چیزیں کس طرح سے انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہیں، دوسری چیزوں سے، یعنی جو اہم مقصد ہے اسے کس طرح سے غافل کر دیتی ہیں. آیت نمبر 20 سورہ حدید کے ارشاد ہوتا ہے، اس دنیا کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یقیناً بہت سے لوگ جو دنیاوی زینتوں اور دنیاوی آرائشوں اور دنیاوی چیزوں میں مبتلا ہیں اور غافل ہیں آخرت سے، وہ در حقیقت اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت سے غافل ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. اعلموا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ لہو لعب ہے. میں نے ترجمہ کیا اور معنی بیان کیا، لہو لعب کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو ناچیز چیز ہے اس میں مشغول ہو، اس کو اہمیت دے، جو اہم چیز ہے اس سے انسان چھوڑ دے. وزینت و تفاخر، یہ زینت ہے، یہ تفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فخر مباحات کرنا ہے. و تکاثر فی الاموال والاولاد، اموال میں اور اولاد میں، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی اولاد ہے. اس کے بعد اس میں مثال بیان کرتا ہے کما سل غیسن، یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، مال ہے، اولاد ہے، یہ زینت ہے، جتنی بھی قدرت ہے، جتنی بھی چیزیں،
یہ یہاں مثال دے رہا ہے، مثال دے رہا ہے عالم کے دنیا کی حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا، تشبیہ دی ہے.
ہاں، اب میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس آیت کی وضاحت اس سے میں کر سکوں. ارشاد فرماتا ہے کما سل غیسن اعجب الکفار نباتہ، کہ یہ اس بارش کی طرح ہے کہ جس کی ہریالی کفار کو اپنی طرف جذب کر لے، یعنی کفار اس کی طرف اٹریک ہو جائے، اس کی طرف جذب ہو جائے. جب بارش ہوتی ہے، جب پودا ہوتا ہے ہرا بھرا، تو کفار جب دیکھتا ہے کہ بڑی اچھی کھیتی، بڑی ہری بھری ہے، تو یہ چیز اس کو اپنی طرف اٹریک کرتی ہے، اس کو جذب کرتی ہے. اس کے بعد کیا، ثم یہی جو، پھر جب یہ کھیتی اس کے پک کے تیار ہو جاتی ہے، فترا ہو مسفرن، ثم یکون ہوتا، پھر یہ بھوسے میں تبدیل ہو جاتی ہے. فی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب شدید. یعنی مثال اس کی اس دنیا کی حقیقت کی ہے کہ جیسے ایک ہرا بھرا کھیت ہو، کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دن تک ہرا بھرا تھا، اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ پیلا ہوا، پیلا ہو کے پھر وہ بھوسے میں اور راکھ میں تبدیل ہو گیا. ویسے ہی دنیا کی حقیقت ہے، کیا کہتے ہیں، چاند چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات، وہ والی بات. تو یہ بڑی اچھی طریقے سے پروردگار، کیونکہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں سب کچھ جو ہے وہ زرق و برق ہے، سب بڑا اچھا ہے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے. تو لہٰذا یہ دنیاوی چیزیں تم کو جو ہے وہ یہ غفلت میں نہ ڈال دیں. اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کی وضاحت میں نہج البلاغہ سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس آیت کی تفسیر میں آپ بیان کرتے ہیں.
باقاعدہ ایک مفصل جو ہے وہ گفتگو امیر المومنین جی کی اسی الحاکم التکاثر
کے حوالے سے، یہ خطبہ نمبر 221 میں اس کو آپ نے فرمایا. اس میں لمبا خطبہ ہے، فرماتے ہیں یا الہ مرامن ما اوعدہ وزورن ما اغفلہ، یعنی آگے اس طرح بیان کرتے ہیں، میں اس کا ترجمہ اس کو بیان کر دوں کہ تعجب ہے کہ یہ جو لوگ فخر کرنے والے، ان کا ہدف کتنا بعید ہے، اور یہ کتنے غافل زیارت کرنے والے ہیں کہ جو خیالی چیزوں پر فخر و مباحت کر رہے ہیں. جو مر گیا اس پہ کیا فخر ہو، مر گیا وہ چلا گیا، کیا فخر ہو مباحت کرنا اس پہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان بوسیدہ ہڈیوں کے فکر میں پڑ گئے ہیں کہ جو برسوں پہلے مٹی میں مل گئے ہیں. ان بوسیدہ ہڈیوں کو شمار کرنے کے لیے کہ ہماری تعداد اتنی ہے. تو وہ فرماتے ہیں، اور وہ بھی کیسی یاد، اتنے دور کے فاصلے سے ان کو یاد کر رہے ہیں کہ بھائی وہ کہاں، بھائی کس جگہ کے اوپر آدمی مر گیا، وادی السلام میں ہے، ادیب روت میں ہے، کہاں، کچھ نہیں پتا کہ کون سا آدمی کہاں اس کو لے جائے گا. جیسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں اسی لحاظ سے اس کو وہاں سے منتقل کر دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ ان سے کوئی کہاں ہے، وہ کتنی دور ہے، ان سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ان لوگوں کو جو ان کو یاد کر
پر یہ فخر کر رہے ہیں.
وہ فرماتے ہیں کیا یہ اپنے آبا و اجداد کی نابودی کی جگہ پہ فخر کر رہے ہیں، یہ قبر تو نابودی کی جگہ ہے، اور تو انسان نابود ہو جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ مردوں کے تعداد کو گن کے یہ فخر محسوس کر رہے ہیں، اور ان جسموں کے پلٹنے کے تعلیم میں جو ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، یہ کیسے پلٹنے والے ہیں، یعنی جن کی حرکت جو ہے وہ سکون میں بدل چکی ہے. یہ بوسیدہ جسم فخر و مباحات کے بجائے عبرت کے لائق ہیں. فخر و مباحات نہیں کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح مٹی میں مل جائیں گے. فخر و مباد کس چیز کا.
یعنی کل یہ لوگ زندہ تھے
جی
اور یہی ان کی حالت تھی,
ہاں,
لیکن آج جو ہے وہ ختم ہو گئے.
جی
آج ہم فخر کر رہے ہیں لیکن ہم بھول گئے ہیں اس بات کو کہ ہم بھی کل ان کی طرح
بننے والے. یہ عبرت کا مقام ہے, فخر مباد کا مقام نہیں کہ ہم قبرستان میں پہنچ جائیں اور پہنچنے کے بعد اپنے خاندان اپنے قبیلے کی قبروں کو گنے کہ ہم زندہ اتنے ہیں مردہ اتنے ہیں, ہماری تعداد تم سے زیادہ ہے. یہ اس کا مقام نہیں, فخر کا مقام نہیں ہے بلکہ عبرت کا مقام. اور یہ واقعاً یہ خطبہ جو خطبہ نمبر 221 ہے اتنا جاذب اور اچھا خطبہ ہے اتنا کہ اس کے بارے میں ابن ابی الحدید معتزلی کے جنہوں نے نشر بلاغ تفسیر کی انہوں نے کہا کہ میں نے اس خطبے کو کم سے کم 50 مرتبہ پڑھا.
کیا
اور اس کا اتنا اثر میرے اوپر پڑا کہ میں نے نہ جانے کتنے خطیبوں کو سنا, نہ جانے کتنے تقریر کر مقرروں کو سنا, سب کی میں نے سنا, لیکن اس میں جو تاثیر ہے وہ مجھے کسی میں نہیں ملی. مجھے اس کے بعد یہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ ان کے ایمان کا نتیجہ ہے کہ جو اتنا اثر ان کے کلام میں پایا جاتا ہے. مولا علی علیہ السلام, البتہ امام کے لفظ استعمال کرتے ہیں, امام علیہ السلام کے کلام میں جو تاثیر ہے یہ ان کے ایمان کی وجہ سے ہے یا ان کی خالص نیت اور ان کے یقین اور اخلاص کی بنیاد پر ہے, کہ جو اور چیز مجھے اثر نہیں ملتا جو ان کے کلام میں.
اگر کوئی انسان نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے
جی
اور اپنی زندگی میں ایک انقلاب جو ہے وہ لانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے کردار کے
جی
حوالے سے, تو وہ اس سورے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کے طور پر نہج البلاغہ کے اس خطبے کو جو ہے وہ پڑھے اور اس سے عبرت حاصل کرے. قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, اور اس پروگرام میں ہم سورہ تکاثر کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
وقار چمکے افق پتور کے پھر نور کردگار ہو جائے پورا 313 کا اب شمار صدیوں کے بعد ختم ہو مولا کا انتظار
آئے نکل کے پردہ غیب سے زلف پار
ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار حسین ابا جاؤ ایک بار
ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار
غیبت کا پردہ ان کے اٹھانے کے بعد بھی علم و عمل سے خود کو سجانے کے بعد بھی مولا کا ساتھ دینا ہے آنے کے بعد بھی جانا نہیں چراغ بجھانے کے بعد بھی
ناصر ہے کون کون یہ ہونا ہے پھر شمار
ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار
بس ایک بار بس ایک بار
اے وقت کے حسین ابا جاؤ ایک بار خاص و عام کا اٹکا ہوا کے سینے میں دم اس غلام کا پورا ہو خواب نصرت شاگے انام کا بس ایک بار دیکھ لو چہرہ امام کا
صدیوں سے ہے امام زمانہ کا التزام
ہو جائے ختم جسم فاطمہ زہرا کا انتظار
بس ایک بار بس ایک بار
اے وقت کے حسین ابا جاؤ ایک بار
ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ اس پروگرام کا یہ آخری وقفہ تھا انشاءاللہ ہم گفتگو کو کسی حد تک آگے بڑھائیں گے سورہ تکاثر کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہیں جی حسنی صاحب آپ پہلی اور دوسری آیت کی جو تفسیر ہے یا اس کی وضاحت کو بیان فرما رہے ہیں
جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس خطبے کی وضاحت میں مولا کائنات کے قول کو پیش کر رہا تھا کہ ابن ابی الحدید معتزلی فرماتے ہیں کہ جو خطبہ ہے اس آیہ کریمہ کی وضاحت میں خطبہ نمبر 221 اس کو میں نے 50 مرتبہ پڑھا ہوگا اور جب بھی میں نے پڑھا میرا دل کانپ اٹھا پڑھ کے اور میرے اندر ایک ایسا اثر طاری ہوا کہ مجھے ایک نئی نصیحت ملی ہر مرتبہ ایک نئی نصیحت ملی بات کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ کہیں کے اوپر عرب کے تمام فصیح و بلیغ جو دانشمند ہیں وہ جمع ہو جائیں اور اس خطبے کو پڑھا جائے تو یہ اس چیز کے شائستہ و لائق ہے کہ اس خطبے کے پڑھنے کے بعد وہاں کے اوپر سجدہ ریز ہو جائیں کہ یہ کیسا خطبہ ہے
کیا کہ
بہت ہی اچھا اب یہ کہ اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ انسان کو یہ فخر و مباحت ہے یہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتے ہیں جو ایک علامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان جو یہ جو زیادتی ہے مال کی اس کو جو ہے اپنے لیے فخر و مباحت کا ذریعہ سمجھتا ہے اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو غفلت میں ڈالتے ہیں تو اس کے لیے بہت سے عوامل بیان کیے گئے ہیں ایک عامل یہ ہے کہ انسان قیامت اور معاد سے جو ہے وہ جو غافل ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے اوپر فخر و مباحت کرتا ہے اور یہ چیزیں انسان کو غفلت میں ڈالتی ہے اپنی کمزوری کی طرف جو متوجہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ابتدا میں کیا تھا اور انتہا میں کیا ہو جائے گا انسان کتنا کمزور ہے کہ وہ ہوا سے پانی سے مٹی اس طرح کی چیزیں اسے نیست و نابود کر دیتی ہیں دیکھیں جو کیا کہتے ہیں کہ عذاب نازل ہوا یہ مٹی کا عذاب تھا زمین پلٹ دی گئی یہ پانی کا عذاب تھا سیلاب آ گیا یا جو ہے وہ پرندوں کے ذریعے عذاب بھیجا گیا کہ انسان کتنا اگر انسان اپنی کمزوری کی طرف متوجہ ہو تو کبھی جو ہے وہ
غافل نہیں ہوگا
فخر و مباحت اسی طرح انسان جو فخر و مباحت کرتا ہے اس کا اور جو غفلت میں مبتلا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے انسان اپنی جو اندر حقارت محسوس کرتا ہے جو ناکامیاں محسوس کرتا ہے ان کو میک اپ کرنا چاہتا ہے ان کی وہ تلافی کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ تکاثر میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے وہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے
کمزوریوں کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ
احساس حقارت کو پردہ ڈالنے کے
شکار ہے اس کو دور کرنے کے لیے فخر کرتا
جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ما من رجل تکبر او تجبر کوئی ایسا نہیں ہے انسان کی جو تکبر کرتا ہے یا فخر کرتا ہے الا لذلت وجدها فی نفسه
کیا کہیں
مگر اس ذلت اور اس پستی کی بنیاد دیکھیں کوئی بھی جو بھی تکبر کر رہا ہو جو بھی فخر کر رہا ہو یہ سمجھ لیجیے کہ اپنے اندر کسی وہ ذلت کا احساس کر رہا ہے اس کی وہ تلافی کرنا چاہتا ہے اس لیے انسان فخر کرتا ہے بہت ہی اچھی بات ہے اور اسی طرح سے امام باقر علیہ السلام کبھی اسی کہ ایک جاہلیت کا عمل ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے خاندان پہ فخر کرے اپنے حسب نصب پہ فخر کرے یہ مولا کائنات فرماتے ہیں دو چیزیں وہ ہیں کہ جس نے انسان کو ہلاک کر دیا ایک فخر کا خوف ایک اور دوسرے فخر یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں انسان کی ہلاکت کا باعث ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اخشى علیکم الفقر ولکن اخشى علیکم التکاثر میں تم پر فقر کے لیے نہیں ڈرتا ہوں تکاثر کے لیے ڈرتا ہوں
یقیناً قبلہ بہت ہی قابل یوں کہا جائے کہ درس والا یہ سورہ ہے کہ جس سے انسان درس عبرت حاصل کر سکتا ہے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں انشاءاللہ بقیہ جو آیات ہیں یقین کی بحث اس میں رہ گئی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو پیش کریں گے ناظرین پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے مجھے اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے فی امان اللہ
يا من يرحم من لا ترحمه العباد يا من يرحم من لا Yeah.